بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں سید غلام حسین عبدی یہاں پر موجود ٹیم کے ہمراہ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اصول عقائد کے سلسلے میں آپ کے سامنے بحث و گفتگو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا محور یہاں تک آ کے پہنچا تھا کہ امام کے صفات اور ان کا مختصر تعارف. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ آپ کے سامنے اعلان کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اسی موضوع کو کربلا کے آئینے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پچھلے پروگرام میں ہمارا پروگرام مختلف وجوہات کی بنا پر مختصر ہو گیا تھا، جس کی بنا پر سیر حاصل بحث نہیں ہو پائی تھی. لہٰذا ہم اسی پچھلے پروگرام کو ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش کریں گے، جس میں روشنی ڈالیں گے عالی جناب مولانا سید محمد غزنفر فائزی صاحب، قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم قبلہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. قبلہ آپ سے درخواست ہے کہ حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیجئے، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے پروگرام میں ہم نے یزید کے جو تین بہت بڑے ظلم اور اسلام اور مسلمین کے اوپر جو اس نے ظلم کیا اس کا تذکرہ کیا.
جی،
اور یہ ایسے گھنونے ظلم ہیں کہ کوئی مسلمان بھی ان کو سن کر برداشت نہیں کر سکتا.
جی،
جو ہی حکومت میں آیا تو حکومت میں آنے کے فوراً 6 ماہ بعد حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار اور اصحاب امام حسین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، جیسا کہ یہ واقعہ سارے مسلمان جانتے ہیں، بڑے ظلم کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا گیا. نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ رسول اللہ کی نواسیوں کو، حضرت علی کی بیٹیوں کو، بلکہ حضرت علی کی بہنیں اور 3 بیویاں بھی حضرت کے ساتھ اس کاروان میں تھیں، ان سب کو جس ظلم و ستم کے ساتھ اسیر بنا کر مختلف شہروں میں ذلت و خواری کے ساتھ لوگوں کے سامنے فتح کے جشن کے طور پر پیش کیا گیا، وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مسلمان تو نہیں بلکہ کفار بھی اس کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک حادثہ تھا، جو ہی حکومت میں آنے کے فوراً 6 مہینے میں اس نے یہ واقعہ انجام دیا. پھر 1.5 سال گزرنے کے بعد، یعنی 63 ہجری میں، اس نے اس سے بھی ایک دوسرا انتہائی خطرناک جو اسلام کے لیے قدم ہے اس نے اٹھایا، اور پیغمبر اکرم کے حرم کی بے حرمتی، مسجد النبی کی بے احترامی، اور مدینہ کے مسلمانوں میں 306 اصحاب اور ان کے اولاد کو قتل کرنا، اور 10,000 مسلمانوں کا قتل عام کرنا، یہ دوسرا واقعہ. اور پھر تیسرا واقعہ جو یزید کے دوران حکومت میں ہوا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں دوبارہ اس قسم کا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا، خانہ کعبہ کے مال کو لوٹ کے لے جانا، خانہ کعبہ کو آگ لگانا اور اس کو نست و نابود،
وہاں کے تبرکات کو جلا دینا،
تبرکات کو جلا کر لوٹ کے لے جانا، یہ تین واقعات جو ہے یہ یزید کے 4 سالہ حکومت میں اتنے بڑے واقعات ہیں کہ جو ہزاروں سال کی تاریخ بشر میں اس قسم کا واقعہ دیکھنے میں
نہیں آتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. تو یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ، ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. ملاحظہ کیجیے،
کربلا تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے. سب نے سنا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. کربلا کی جنگ رحمان و شیطان اور عزت و ذلت کی جنگ تھی، جس میں دو متضاد کردار روبرو تھے. سید الشہداء علیہ السلام نے ان دونوں کرداروں کے درمیان حد فاصل کھینچتے ہوئے فرمایا، مثلی لا یبایو مثلہ. مذکورہ جملہ روح حسینیت ہے. یہ بھی سبھی کو معلوم ہے کہ حق و باطل از روز ازل برسرے پیکار ہیں. جہاں حابل و قابیل، ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون، تالوت و جالوت، محمد و ابو جہل اور حسین و یزید کی تاریخ سمٹی ہوئی ہے، لیکن یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یزیدیت ہے وہاں وہاں حسین ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات اتار لیں کہ حسینیت کا صحیح ادراک ہمارے لیے تنہا راہ نجات ہے۔ یقیناً صحیح معنی میں حسینی بن کر ہم ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، سارے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ضرورت بیداری کی ہے، تبھی تو کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا۔ یقیناً کربلا ایک ایسا مرقع ہے کہ جس میں اسلام کی تمام تعلیمات یکجا اور اکٹھا نظر آتی ہیں۔ قبلہ، اس تناظر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ امام حسین نے جو اپنا یہ قیام آغاز کیا مدینے سے اور پھر مکے میں اس کو اور پھیلایا اور پھر جس کا اختتام ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، ان کا اس قیام سے اہداف اور ان کے مقاصد کیا تھے؟
دیکھیں، امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے زمین کے اوپر حقیقی جانشین اور نمائندے ہیں
جی،
اور ہمارے ایمان کے مطابق چونکہ امام حجت خدا ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے اس زمان اپنے دور کے اندر وارث تھے، لہذا در حقیقت امام کا ہر قدم اٹھنا بیٹھنا در حقیقت وہ اسلام کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین کوئی مثلا خاص جی امام حسین فقط سیاسی اہداف کے لیے حضرت نے قیام کیا یا اسلام کے مثلا ایک خاص نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت نے اقدام کیا، بلکہ حضرت کا جو قیام تھا در حقیقت کل اسلام کو جس طرح ان کے نانا رسول نے امت کے سامنے پیش کیا اور اس 50 سال کی گرد و غبار نے اور حکومتی اتار چڑھاؤ نے اور سیاسی مصلحتوں نے جو اسلامی نظام کی شکل اختیار کر لی، تو در حقیقت امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ان منافقانہ سازشوں اور سیاسی مصلحتوں کو جو دینداری کا نام دے کر اسلام کا ناک نقشہ بگاڑا گیا، در حقیقت امام یہ چاہتے تھے کہ ان تمام گرد و غبار کو اسلام سے ہٹایا جائے۔ لیکن ہم اگر خلاصہ یعنی لوگوں کے سامنے اگر واضح تر مختصر سے الفاظ میں اگر چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو خلاصہ یہ ہو سکتا ہے ایک ابتدائی جائزے کے مطابق، ورنہ حضرت کا قیام در حقیقت کل اسلام کی بقا اور احیاء کا قیام تھا۔
جی،
مثلا ان کے اندر جو دین کی ایک بہت بڑی اصل ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو معاشرے کے اندر تو جرم بھی بڑھتا جائے گا اور دین بھی کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ نابود ہوتا جائے گا۔ یہ دو اساس ہیں دین کی بقا کے لیے، یہ دو چیزیں جو اسلام میں قرار دی گئی اور اس کی اساس قرآن کریم کے اندر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے کے اندر مردہ ہو جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ دین کی پامالی کر، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ ہر قسم کے نافرمانی خدا کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے بیٹھے رہے اور چپ کر کے بیٹھے رہے، گویا ہم بھی اس کے جرم کے اندر کیا ہے، شریک ہیں۔ لہذا اس امر بالمعروف کو در حقیقت حیات اسلام کا ضامن قرار دیا گیا اور حضرت نے اپنے قیام کا جو سب سے پہلا جو ہدف بیان کیا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ چونکہ اگر یہ پامال ہو جائے یعنی غیرت اسلامی ختم ہو گئی، ظلم کے مقابلے جو مسلمان کے اندر جو غیرت ہوتی ہے، جو حساسیت ہوتی ہے، وہ جب ختم ہو جائے تو اس مسلمان کا اس معاشرے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مسلمان کسی قسم کا کوئی مفید مسلمان نہیں، چاہے نماز پڑھتا رہے، چاہے روزہ رکھتا رہے، چاہے وہ اپنی فردی زندگی کے اندر اچھے کام بھی کرتا رہے، ایسے مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کوئی پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک جو اصل تھی جو حضرت نے پہلے خطبے کے اندر حضرت نے اپنے قیام اور حرکت سے پہلے حضرت نے اس کا اعلان کیا۔ دوسری چیز جو حضرت کے قیام میں سراسر پورے اس 27 رجب سے لے کر 10 محرم تک 60 ہجری 28 محرم سے 10 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک جو چیز بہت زیادہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے حضرت کا عبادت کے ساتھ عشق جی. عبادت الہی کو زندہ کرنا اور عبادت کو خالی خولی رسمی نمازوں کی شکل سے خارج کر کے عبادت کو عین جنگ کی حالت میں بھی جس طرح ان کے جد نے جنگ سلاسل کے اندر ذات و سلاسل کے اندر اور مختلف جنگوں میں نماز جماعت پڑھ کے اسلام کو میدان جنگ کے اندر زندہ کیا پوری کے پورا جو حضرت کا یہ 6 مہینے کی جو قیام ہے اور 6 مہینے کا جو حضرت کا حکومت کے خلاف ایجیٹیشن بولیں یا انقلابی پروگرام بولیں
جی
اس کے اندر حضرت کا یعنی سراسر نمونہ عبادت خدا کے ساتھ اس حد تک جان جانے میں چلی جائے لیکن عبادت خدا میں کسی قسم کی عقب نشینی اور مثلا انسان جب وہ فرار نہ کرے
جی.
حتیٰ اب واقعہ کربلا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جمعہ کا دن تھا اور حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ عین جنگ کی حالت میں اس حالت میں کہ جب حضرت کے اوپر تیر باران کی جا رہی ہے تیروں کی بارش برسائی جا رہی ہے اس حالت میں حضرت کا نماز کو اقامہ کر کے اس بات کا مسلمان کو درس دیا کہ یہ میرا قیام در حقیقت کوئی سیاسی جنگ یا کسی قسم کے حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ در حقیقت میرا پورا کا پورا منشور احیاء اسلام ہے. لہذا حضرت کا وہ جملہ جس کے اندر حضرت نے حضرت ابو الفضل العباس کو یہ فرمایا کہ اے میرے بھائی جا کے ان ظالموں سے ایک رات کی مہلت لے لو کہ میں انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء والاستغفار تو حضرت نے 10ویں محرم کی رات فقط اور فقط اس کے لیے وہ مرنا تو ہے 9 محرم کو مر جائیں یا 10 محرم کو مر جائیں شہید ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حضرت کا یہ اعلان کرنا اور ایک رات کی صرف مہلت لینا ان کاموں کے لیے ان احب الصلاۃ و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء والاستغفار کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرنا چاہتا ہوں تو ان مقاصد کے لیے حضرت کا مہلت دینا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ دین خدا ہر چیز سے مقدم ہے جان سے مقدم ہے مال سے مقدم ہے ہر چیز سے مقدم ہے. یہ دوسری چیز جو حضرت کے اس پورے سفر کے اندر خصوصاً اس 6 مہینے کا جو سفر ہے جو 28 رجب سے شروع ہوا اور 10 محرم پر اختتام ہوا. تیسری چیز جو امام حسین کے اس پروگرام کے اندر بہت کھل کر اور نمایاں طور پر نظر آتی ہے وہ ہے حریت اور آزادی اور ذلت اور خاری سے دوری. کہ حضرت کا یہ جملہ اس قدر حضرت نے قیام کربلا کے اندر یہ جملہ دیا اور روز قیامت تک یہ جملہ اب ہر انسان کی زبان حیات من الذلہ یہ جملہ اب انسانوں کے لیے اور آزاد مرد اور غیرت مند انسان کی زبان کا ایک دل کا ایک جملہ بن گیا ہے دل کی آواز بن گیا ہے کہ اب جہاں پر بھی غیرت مند لوگ جہاں پر ظلم کے خلاف جہاں پر خیانتوں کے خلاف جہاں پر شرارتوں کے خلاف جہاں پر جہالت کے خلاف وہ قیام کرتے ہیں تو ان کو اپنی زبان میں وہ امام حسین کے جملہ بول رہے ہوتے ہیں چاہے وہ انگلش بول رہے ہو چاہے وہ اردو بول رہے ہو چاہے وہ ہندی بول رہے ہو چاہے وہ فارسی بول رہے ہو درحقیقت وہ امام حسین کے اسی جملے کو ہی اپنی زبانوں سے دوہرا رہے حیات من ذلہ کہ ہم لوگ ہرگز ذلت کو قبول
نہیں. گاندھی جی کا بھی یہ قول ہے کہ میں نے درس آزادی
میں نے امام حسین کی تعلیمات سے اور امام حسین کے اس قیام سے سیکھا. تو یعنی در حقیقت وہ اگر ہندی بھی بول رہا ہے یا اگر وہ انگلش بھی بول رہا ہے در حقیقت وہ امام حسین کے اسی لفظ کو اپنی زبان سے وہ جاری کر رہا ہے کہ میرا پیشوا اور حریت کا پیشوا اور آزادی کا امام امام حسین ہے کہ جس نے ظلم اور شکاوت اور خیانت کے مقابلے میں سر تسلیم نہیں کیا لالچ کے مقابلے میں سر تسلیم نہیں کیا دنیا کے مقابلے میں سر تسلیم نہیں کیا. دیکھیں نا یعنی ایک طرف مال و ثروت کی پیشکش آپ کو اتنا مال دیں گے آپ کو اتنے مقام دیں گے آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے یہ ایک قسم کا لالچ ایک طرف. اچھا دھمکیاں اور ظلم جنایت کے جو وہ ہیں داستانیں وہ دوسری طرف. پھر اگر لالچ کے ذریعے سے بھی نہیں مانتے تو آپ کو قتل کر دیا جائے, آپ کے بچوں کو قتل کر دیا, آپ کے گھر والوں کو اسیر بنا لیا جائے گا, بلکہ اس حد تک کہ 3 دن وہ سہرائے کربلا کے اندر بھوکا پیاسا رہنا, یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی انسان برداشت کر سکے, اور اتنی پائے مردی اور اتنی استقامت کہ 3 دن واقعاً بھوکا پیاسا رہ کر پھر بھی اسلام کے پرچم کے اوپر رہنا اور ظلم کو قبول نہ کرنا, اس بات کی روز قیامت تک یہ شہادت ہے کہ ہیہات من نزل. امام حسین نے جو کہا وہ یعنی ان کی روح اور جان کا یہ جملہ تھا, اور اگر اس چیز کے اوپر یعنی ہر قسم کی قربانی دے دی. آپ دیکھیں یعنی 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود بھی حضرت نے کبھی عاجزی کا اظہار نہیں کیا
جی,
کہ بھئی ابھی ٹھیک ہے بھئی, ابھی تم لوگ جیت گئے اور ہم ہار گئے, اب میرے اصحاب مارے گئے, میں خود زخمی ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, یعنی ہرگز حضرت نے عاجزی کا وہاں کسی قسم کا اظہار نہیں کیا
جی.
ایک تیسری چیز جو انسانوں کے لیے درس دی حضرت امام حسین نے اس حادثے کربلا کے اندر, چوتھی چیز جو واقعہ کربلا کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے سیرت پیغمبر کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور سیرت علی ابن ابی طالب کو زندہ کرنا. یہ حضرت کا اسی پہلی تقریر کے اندر حضرت نے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب
جی.
یعنی پیغمبر اکرم کی وفات 11 ہجری میں کے اوائل میں ہوئی, اہل سنت کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ ماہ ربیع الاول میں وفات ہوئی, ہماری جو کتب کے مطابق ماہ سفر کے اندر وفات ہوئی, یعنی 11 ہجری کے اوائل میں وفات ہوئی, اور محرم کا جو واقعہ وہ 61 ہجری کے اوائل میں ہوا, یعنی پہلے مہینے کے اندر ہوا, درمیان میں 50 سال گزر گئے. اس 50 سال کے اندر مختلف حکومتیں آئیں, تقریباً 5 حکومتیں آئیں, بلکہ 6 حکومتیں اگر کہیں, پہلے تو 4 خلفاء کی حکومت آئی, پھر امام حسن کی 6 مہینے کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد معاویہ کی حکومت آئی, اور معاویہ کے مرنے کے بعد حادثہ کربلا ہوا, اور یہ جو سانحہ ہے یہ 61 ہجری میں ہوا, معاویہ کی وفات کے 6 مہینے بعد. اس 50 سال کے اندر کیا ہو گیا تھا اسلام و مسلمین کو کہ فرزند پیغمبر کو دوبارہ اس بات کا نعرہ لگانے کی ضرورت پڑی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے پیغمبر اکرم کی سنت حسنہ کو زندہ کروں, اور دوبارہ سے اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کروں.
قبل یہ ہمارے ایک دوسرے سوال کا یعنی یہی چیز جو ہے ہمارا ایک دوسرا سوال ہے, ہم اس کی طرف آئیں گے, بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. تو ناظرین اس وقفے کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ, جس میں ہم کربلا کے تناظر میں امام کے اوصاف اور ان کے اہداف اور مقاصد کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں. قبلہ یہی جس طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ درواقع ہمارا سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ 61 ہجری بھی کوئی زیادہ برس نہیں گزرے ہیں, یہ 50 اور 60 سال کوئی زیادہ اتنا نہیں ہے, کہ اس اتنے عرصے میں اس 50 سال کے عرصے میں, کیونکہ 10 ہجری اور 11 ہجری کے اوائل میں رسول خدا رحلت فرمائے, تو اتنے عرصے میں اس 50 سال کے عرصے میں کیسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک دم اسلامی معاشرہ 180 ڈگری ٹرن لیا اور بات یہاں تک آ کے آ پہنچی کہ کربلا کے میدان میں نواسے رسول کو اس طرح سے قتل کریں جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ حسین ہے، یہ حسین منی وانا من حسین، شباب سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ تمام چیزیں جو تاکیدات رسول خدا نے امام حسین کے سلسلے میں فرمائی، تو کیسے یہ مسلمین اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، وہ کیسے انہوں نے سب بھلا دیا؟
دیکھیں یہ جو 50 سالہ دور ہے، اس 50 سالہ عرصے کے اندر مخصوصاً جو آخری ایام ہیں، وہ 20 سالہ حکومت علی بن ابی طالب کی وفات 40 ہجری میں ہوئی
جی،
حضرت امام حسین کی، امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے حکومت تھی کوفے اور اس کے مخصوص محدود علاقے کے اندر، لیکن عالم اسلام در حقیقت وہ معاویہ کے قبضے میں آ گیا اور اس نے لشکر کشی کر کے کوفے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، امام حسین سلو کے اوپر مجبور ہو گئے، امام حسن سلو کے اوپر مجبور ہوئے اور حضرت نے حکومت چھوڑ دی اور حکومت کو بطور کھلی معاویہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جو داستان اصل میں شروع ہوئی، جناب عثمان کی جب حکومت آئی 25 ہجری میں حضرت عمر کے قتل کے بعد، جب تیسرے خلیفہ عثمان کی حکومت آئی، تو عثمان نے ایک بڑا اساسی جو ہے نا تاریخ اسلام کے اندر ایک انہوں نے کام کیا، وہ یہ کہ جتنے بھی حضرت عمر کے زمانے کے جو بڑے مقدس اور اچھے اچھے والی مقرر کیے گئے تھے، ان ساروں کو مختلف بہانوں سے ہٹا دیا گیا۔ بصرے میں ابو موسیٰ اشعری جیسا ایک مشہور پیغمبر کا صحابی تھا، اس کو ہٹا دیا، وہاں پر اپنے خاندان کے ایک آدمی کو حکومت دے دی۔ کوفے کے اندر سعد بن ابی وقاص جو کوفے کے بانی تھے اور عمر سعد کے والد، ایک مشہور صحابی تھا پیغمبر اکرم کا، وہ حکومت میں تھا، اس کو ہٹا کر اپنے ایک اور رشتہ دار کو ولید کو حکومت دے دی۔ اس طرح شام کے اندر ان کا اپنا رشتہ دار چچے کا بیٹا معاویہ تھا، مصر کے اندر انہوں نے اپنے بھائی، مصر کی ساری حکومت انہوں نے اپنے بھائی مادری بھائی ولید ابن عبداللہ ابن ابی سرح کو دے دی۔ اسی طرح سے یعنی تقریباً پورے عالم اسلام پر بنی امیہ کی حکومت کا دور دورہ ہو گیا۔ جب علی ابن ابی طالب کی حکومت آئی، تو علی ابن ابی طالب نے، چونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو حکومت میں لائے گئے ہیں یہ خاندان پروری اور اقربا پروری کی سیاست کے مطابق لائے گئے، لہذا یہ ظالم لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، جن کے جرم اور ستم لوگوں کے سامنے نمایاں ہو چکے ہیں، لہذا حضرت نے پہلا جو اقدام کیا وہ یہ کہ تمام عثمان کے جو بنائے ہوئے گورنر تھے ان کو معزول کرنے کا اعلان کیا۔ وہاں پر اچھے اچھے مخلص صحابہ اور پیغمبر اکرم کی جو اخلاق سے آشنا اور پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا لوگ تھے، ان کو حکومت دی۔ عثمان ابن حنیف کو وہاں پر بصرے کو حکومت دی۔ جناب مثلا بعد میں خود علی ابن ابی طالب تو کوفے میں تشریف لے آئے
جی،
تو مختلف علاقوں سے حکومت سے معزول کر کے، اور ان میں بغاوت کی، معاویہ نے بغاوت کر دی، اس نے کہا کہ میں تو معزول نہیں ہوں گا، معاویہ نے لشکرکشی شروع کر دی۔ یہاں سے جنگ بصرہ شروع ہوئی، پہلی جو جنگ ہے وہ جنگ بصرہ ہوئی، جو واقعاً ایک تاریخ اسلام کی دردناک ترین جنگ ہے، جس میں ایک طرف حضرت ابو بکر کے بیٹی جو پہلے خلیفہ ہیں، پہلے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ان کی بیٹی اور ان کے دو داماد طلحہ اور زبیر، ان کے دو داماد تھے، یہ دو ایک طرف، اور بڑے مشہور صحابی بھی ہیں، وہ دو ایک طرف، اور علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور مختلف صالحین جو تھے وہ دوسری طرف،
جناب
عمار یاسر اور مثلا جو حذیفۃ ابن الیمان اور اس قسم کے جو صالحین تھے وہ ایک طرف۔ تو اس عظیم جنگ کے اندر، یعنی صدر اسلام کی جو سب سے، میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ترین جنگ تھی، وہ بدر کے بعد یہ جنگ جمل تھی، جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور اقدام کرنے والے، جناب پیغمبر کی زوجہ جناب عائشہ کو آگے لایا گیا، یعنی ایک قسم کا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ جنگ بصرہ، جس کو ہمارا جنگ جمل بولا جاتا ہے، بصرے کے اندر ہوئی
جی۔
اس جنگ جمل میں بہت بڑا ایک فتنہ ہوا، اگرچہ علی ابن ابی طالب کی فتح ہو گئی، 18,000 جو جناب عائشہ کے طرفدار تھے، طلحہ بھی مارا گیا، زبیر بھی مارا گیا، وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور 18,000 مسلمانوں کے قتل کے بعد بالآخر علی ابن ابی طالب کی فتح کے اوپر یہ جنگ تمام ہوئی۔ لیکن یہ فتنہ اب یہاں سے مسلمانوں کے درمیان جنگ کا بازار گرم ہو گیا. جو ہی یہ جنگ جمل تمام ہوئی، معاویہ جو اس فرصت کی تلاش میں تھا کہ علی بن ابی طالب اب کمزور ہو گئے، اب ضعیف ہو گئے، تو فوراً لشکر لے کے آ گیا شام سے. 90,000 کا لشکر لے کے معاویہ شام سے آ گیا، تقریباً کوفے سے 200 کلومیٹر شمال کی طرف، یعنی بالکل کوفے پہنچ گیا تھا. شام سے 1,000 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور صفین کا جو میدان ہے وہ کوفے سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال کی سائڈ میں ہے، وہاں پر آ گیا. اب علی ابن ابی طالب مجبور ہیں کہ جو ابھی ابھی تازہ جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، مجبور ہیں کہ علی ابن ابی طالب اس کے خلاف لشکر کشی کریں اور اس کا مقابلہ کریں. اور یہ جنگ جو ہے، یعنی علی ابن ابی طالب شوال کے آخر میں وہاں پہنچے. آگے شوال کے بعد ذیقعد آ گیا، ذلحج آگے محرم، یہ 3 مہینے آ گئے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا چونکہ یہ 3 مہینے جنگ میں حرام ہے، لہذا مسلمانوں کو جنگ کرنے نہیں دیا علی ابن ابی، تاکہ ہمارا اسلام بھی دیکھ لیں اور معاویہ کا اسلام بھی دیکھ لیں، دونوں طرف والے لشکر والے ہمارا دینداری بھی دیکھ، ہماری دینداری بھی دیکھ لیں، اپنی دینداری بھی دیکھ لیں.
جی.
3 مہینے یہ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رہے. اب غیرت مند مسلمان کے لیے یہیں پر ہی اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک طرف لشکر کشی کر کے آ رہا ہے، 1,000 کلومیٹر دور دمشق سے لشکر لے کے آ رہا ہے علی بن ابی طالب کے کوفے کے پاس، 200 کلومیٹر دور. تو لشکر کشی کرنے والا کون ہے، ظلم کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین پیغمبر کے جو ہمارے اہل سنت کی نظر میں 4 خلفاء راشدین ہیں، ان کے خلاف لشکر کشی کرنے والا کون ہے؟ معاویہ ہے. وہ آ گیا. 3 مہینے تک یہ دونوں لشکر اس میں سامنے، پانچوں ٹائم اذان ہو رہی ہے، پانچوں ٹائم نماز ہو رہی ہے، پانچوں ٹائم مسلمان دینداری کے سارے جو احکام اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصہ، اور یہی حضرت علی کا ہدف تھا کہ جنگ فوری شروع نہ کی جائے. محرم جب گزرا تو پہلی سفر کو جنگ شروع ہوئی، اور 7 سفر کو یہ جنگ کا اختتام ہوا. 7 سفر کو.
جی.
یہ 3 مہینے دونوں طرف کے لشکر، اب ظاہر ہے کہ سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اسلام کی ادھر سے آزانیں آ رہی ہیں، ادھر بھی آزانیں آ رہی ہیں. ایک 90,000 کا لشکر ہے، ایک 95,000 کا لشکر ہے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نماز جماعت ہو رہی ہے، اتنے بڑے عظیم اسلامی ظاہری طور پر جو فوج ہے وہ جمع ہے اور جنگ کے لیے. کیوں وہ لوگ کس جنگ کر رہے ہیں؟ کیوں غیرت مند مسلمانوں نے ان کو نہیں روکا؟ ہاں کہ یہ معاویہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ خلیفہ مسلمین کے خلاف اور پیغمبر کے وارث کے خلاف تم جا کے تلوار کشی کرو، ظلم کرو، اور ظلم کی ابتدا. تو یہ ہوا اب جنگ صفین. ان دونوں جنگوں کے بعد، یعنی در حقیقت مسلمانوں کے 2 بڑے ٹولے ہو گئے. ایک گروہ جو عثمان نے اپنا نعرہ لگایا ہوا تھا، میں حضرت یعنی معاویہ نے جو نعرہ لگایا ہوا تھا، میں حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی ہوں، میں عثمان کا
بھائی،
میں ان کا انتقام لوں گا، یہ ایک نعرہ اس نے لگایا ہوا تھا. حالانکہ وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا. اگر عثمان رشتہ دار تھا تو معاویہ کا رشتہ دار حضرت علی کا بھی رشتہ دار تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عثمان کوئی معاویہ کا خصوصی رشتہ دار تھا، حضرت علی کا زیادہ رشتہ دار تھا، حضرت علی کا زیادہ نزدیک تھا. ہاں تو یعنی ایک سیاسی نعرہ لگایا گیا، جس طرح آپ یہاں مسلم سیاسی پارٹیاں ہمیشہ اس قسم کا نعرہ لگاتی ہیں. تو یہ 2 جنگیں یہاں پر ایک بہت بڑے بعد والے فتنے کا سبب بنی. وہ یہ کہ مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ عثمانی بن گیا اور ایک گروہ علوی بن گیا. عثمانی اور علوی. اب کوفہ جو تھا بعد میں حضرت علی کی شہادت کے بعد، پھر حکومت کس کو مل گئی؟ پھر دوبارہ کوفے میں حکومت وہی معاویہ کی حکومت آ گئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہی کوفہ جہاں سے ایک مرتبہ تقریباً 20-25,000 کا لشکر علی ابن ابی طالب کی حمایت میں بسرے جا رہا ہے، اور جناب عائشہ، طلحہ و زبیر کے ساتھ جنگ جمل میں حضرت کی نصرت کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ علی بن ابی طالب کی نصرت میں 95,000 کا لشکر معاویہ کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہا ہے. یہ کوفے کے حالات ہیں. لیکن علی بن ابی طالب کی وفات کے بعد،
اور کوفہ یوں بھی جو ہے وہ علوی مشہور ہے،
علوی مشہور ہے
کہ،
لیکن یہ علوی، اور میں اس اصطلاح کا بھی ایک ترجمہ بیان کر دوں کہ علوی اور عثمانی جو صدر اسلام کی جو اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شیعہ تھے، یا مثلا علی ابن ابی طالب کو امام مفترض تھا، اور جس طرح ہمارا عقیدے کے مطابق ہم امام مانتے ہیں، واجب الاطاعت مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جانشین مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں تھا. در حقیقت دو سیاسی محاذ بن گئے، دو سیاسی پارٹیاں بن گئیں. ایک پارٹی جو جناب عثمان کے طرفدار بن گئے، اور ایک پارٹی جو عثمان کے مخالفین تھے جنہوں نے عثمان کے خلاف،
یہ جو عثمان کے طرفدار بنے ان کے،
ان کو کہا گیا عثمانی.
ان کے بعد
حضرت علی کی خود زندگی میں، حضرت علی کی خود زندگی کے اندر جب بصرہ کی جو جنگ ہوئی اور جنگ جمل ہوئی تو وہاں پر عثمان کے ہی نام لیا گیا.
نہیں، حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد یہ ہوا.
قتل کے بعد،
جی
قتل کے بعد. اور معاویہ بھی، اس نے بھی کیا نعرہ لگایا، حضرت عثمان کی خون خواہی کا ہی نعرہ لگایا. تو یعنی بصرے والے اور شام والے کیا بن گئے، وہ در حقیقت سیاسی محاذ کے اعتبار سے عثمانی بن گئے، اور کوفے والے اور مختلف جو اطراف والے ہیں مکے اور مدینے والے، یہ حضرت علی کے طرفدار تھے. اور حضرت علی کے، حالانکہ ان کے اندر، یعنی جو جن کو کہا جاتا تھا صدر اسلام میں علوی کہا جاتا تھا، یعنی علی بن ابی طالب کی سیاسی طور پر مدد کرنے والے اور سیاسی طور پر حضرت کے لشکر میں شامل، اس گروہ کے اندر شمر بھی موجود تھا، جنگ صفین میں بھی تھا، جنگ جمل میں بھی تھا. اشعث بن قیس جو جناب ابو بکر کا بہنوئی ہے اور ان کی بہن کا شوہر تھا، وہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھا. اس قسم کے اور جو بہت بڑے جو بعد میں حادثہ کربلا کے ہیرو تھے، یہ سارے کے سارے علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے. یعنی وہ نہیں، اس بنا پر نہیں تھے کہ علی ابن ابی طالب کو امام مانتے ہیں یا حجت خدا مانتے ہیں یا واجب الاطاعت مانتے ہیں، نہ. اب میں ہماری جس طرح سے فرض کریں، ہمارے دو پارٹیوں کی جنگ ہوتی ہے، وہ دو پارٹیوں کے، وہ ایک سیاسی پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹی، ایک میں ایک بھائی ہے دوسرے میں دوسرا بھائی ہے. فرض کریں میں پاکستان کی مثال دے دوں، ایک طرح نواز شریف کی پارٹی ہوگی، ایک طرح بے نظیر کی پارٹی ہوگی. ایک بھائی جو ہے، فرض کریں مثال دے دوں لوگوں کے لیے، جو آج کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تو ایک بھائی نواز شریف کے ساتھ ہے، ایک بھائی بے نظیر کے ساتھ ہے.
معاف کیجیے قطع کلام، میں یہاں پر لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ناظرین، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
اللہ حمد لله، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد لله.
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد لله، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد لله.
اللہ یا برهان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد لله، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد.
ناظرین، آپ ہمارے پروگرام سے، پروگرام میں اپنے آراء، اپنے تجاویز، حتیٰ کہ اپنے سوالات ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ای میل کے اوپر، جو کہ آپ کے نظروں کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک ترمیم یہ ہے کہ جو شروع میں ایم ہے وہ اسمال لیٹر میں ہے، نہ کہ کیپٹل لیٹر میں. تو دیکھتے رہیے پروگرام مشعلِ راہ. جی قبلہ، معاف کیجیے قطع کلام، آپ
تو یہ ایک حصہ، یعنی جو مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ بندی اور صدر اسلام میں جو ایک پارٹی بازی ہو گئی، کہ ایک طرف حضرت عثمان کے طرفدار بن گئے اور ایک طرف جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے طرفدار جو ہے وہ سامنے آ گئے، اور ان کے درمیان دو بہت بڑی مہلک اور خطرناک جنگیں ہوئیں، جس میں پہلی جنگ کے اندر تقریباً 18,000 مسلمان تلف ہوئے، اور دوسری جنگ کے اندر تقریباً 40,000 مسلمانوں کا خون بہا گیا، اور جنگ صفین کے اندر.
جی،
یہ ایک مقدمہ تھا. اس کے بعد یعنی 20 سال حکومت رہی معاویہ کی. اب وہ حکومت معاویہ کے تو اللہ تعالیٰ یعنی رحم کرے، اور مسلمانوں میں ہم اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتے، وہ اتنی دردناک تفصیلات ہیں کہ جو ایک یعنی کسی ایک خالص چھوٹے پروگرام میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب واقعہ کربلا کے بعد جو ایک بڑا اہم سبب بنا حکومت کی، اور وہی لوگ جو امام حسین کو خط لکھنے والے تھے اور کل دعوت دینے والے تھے، آج کس طرح سے وہ امام حسین کے مقابلے میں آ گیا اور شہید کرنے کے لیے وہ کربلا میں ان کا اجتماع ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ 20 ہجری میں، حضرت عمر کی حکومت کے زمانے میں، 20 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا سے 40 سال پہلے،
جی
حضرت عمر نے ایک وہاں پر ایک، یعنی کیا بولتے ہیں آج کل ہمارے اصطلاح میں، یعنی ایک فائل بنانے کا پروگرام بنایا کہ کتنے کتنے قبیلوں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، کس کس قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی ہر ہر قبیلے کی فائل بنائی گئی، ان کے رجسٹر بنایا گیا، ان کے حتیٰ گھوڑوں کا، ان کے اونٹوں کی، وہ ساری کی ساری لسٹ جو ہے اس کے اندر
درج کی گئی. جی،
اور 20 ہجری میں حضرت عمر کے حکم سے
ایک طرح کی مردم شماری
اس زمانے میں، اور وہاں پر حکومت کی طرف سے، اس زمانے میں آج کل کی طرح نہیں ہے، اس زمانے حکومت جو ہے وہ لوگوں کو پیسہ دیتی تھی. آج کل تو حکومت لوگوں سے لوٹنے کا ہر طرح سے وہ ٹیکس لگا کے وہ لوٹ رہے ہیں نا لوگوں کو، اس زمانے حکومت لوگوں کو پیسے دیتی تھی. تو طریقہ کار یہ کیا گیا کہ کوفے میں 3 کیٹیگری اور 3 طبقے بنائے گئے، درجے بنائے گئے.
جی،
ایک گروہ جنہوں نے سب سے پہلے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے، بولو ان کو 5000 سال کے اندر 5000 تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا. جو بعد میں جنگ جو ایران کو فتح کرنے میں اور مختلف علاقوں میں جو جنگ میں شریک تھے ان کو 3000، اور جو بعد میں جو لوگ وہاں پر آباد ہو گئے ان کو 2000 دینے کا، ایک سال کے اندر ان کو 2000 اس زمانے کا درہم دیا جاتا تھا. اور یہ جو مالیات حکومت کی طرف سے تقسیم کی جاتی تھی، یہ ساری کا ساری تقسیم جو پیسہ سارا کا سارا قبیلے کا، اس قبیلے کے 100 آدمی ہیں، بچے بڑے بوڑھے سب کے ساتھ، 100 آدمی کے پیسے وہاں ہر قبیلے کے رئیس کو دے دیے جاتے تھے. جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، رئیس ہوتا تھا، اس کو دے دیے جاتے. اب وہ قبیلے والا اپنے خاندان کے افراد میں ہر ایک جتنے افراد کے مطابق وہ بنتے تھے وہ دیتا تھا، تقسیم کرتا تھا. اور یہ جو تقسیم تھی یہ 2 ٹائم میں کی جاتی تھی، اس پیسے کی تقسیم جو تھی 2 ٹائم میں. ایک تو تھا گندم پکنے کے ٹائم میں، جب گندم پکتی، جو پکتے تو وہاں پر لوگوں کو گندم اور جو تقسیم کیے جاتے، کھجوریں تقسیم کی جاتی لوگوں کو کھانے پینے کا، جو سال کا انتظام ہے وہ. اور دوسرا جو ٹائم تھا وہ اول محرم میں، چونکہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ تھا، لہذا اول محرم میں یہ دوسری تقسیم کی جاتی اور دوسری قسط اس کی دی جاتی. 2500 پہلے دے دیتے، 2500 بعد میں دیتے،
جن کا 5000 ہے،
یعنی جن کا 5000 ہے مثلاً، یہ تقسیم بندی کی گئی. اور پیسہ دینے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا، یا مثلاً گندم دی جاتی، یا جو دیے جاتے، یا کھجوریں دی جاتی، تو طریقہ کار یہی تھا کہ رئیس قبیلے کا، ہر قبیلے کا رئیس
سردار
وہ آتا اور خزانے سے لے کر، جو مرکزی خزانے سے لے کر جاتا، اپنے قبیلوں کو تقسیم کرتا. اب 61 ہجری میں محرم کا مہینہ آ گیا، اور محرم کا مہینہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص ہماری مدد کرے گا اور ہماری اس جنگ میں، امام حسین کے خلاف ہمارے ساتھ جنگ میں ہماری مدد کرے گا، اس کو ہم اس سال ڈبل پیسہ دیں گے. اور جو شخص ہمارے اس کام میں ہماری مدد نہیں کرے گا اور ہمارے ساتھ مخالفت کرے گا، نہ صرف اس شخص کا پورا جو وہ ہے تنخواہ کاٹ دی جائے گی، بلکہ اس کے قبیلے کو بھی اس سال کوئی چیز نہیں دی جائے گی. تو کیا ہوا، یعنی ایک معاشرے کے اندر ایک کھلبلی سی ہوگی، معاشرے میں ایک وحشت ستاری ہوگی کہ اگر ہمارے قبیلے کا کہ ایک آدمی بھی اگر حکومت وقت کی مخالفت کی اور ابن زیاد کی مخالفت کی، تو گویا پورے کا پورا قبیلہ کیا ہو جائے گا، بھوکا مر جائے گا، اس کو کوئی چیز نہیں ملنا، گندم ملے گی، نہ چاول ملیں گے، نہ مثلا یہ چیزیں ملیں گی، تو ہم تو بھوکے مارے جائیں گے. لہذا یہ بات باعث بنی، ایک طرف سیاسی انتہائی بڑا دباؤ اور دوسری طرف سے اقتصادی دباؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بظاہر حضرت امام حسین کو خط لکھنے والے تھے، اور ان کا نقشہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا کہ دراصل وہ لوگ مکتبی لوگ نہیں تھے، وہ کوئی تشیع کے نمائندے نہیں تھے، درحقیقت ان کی اکثریت حکومت کے طلبگار تھے. اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت جب دمشق کے اندر چلی گئی ہے تو اب یہاں پر ہمیں کسی قسم کا کوئی منصب ملنے والا نہیں، لیکن اگر دوبارہ کوفہ مرکز اسلامی بن جائے تو کوئی وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی مشیر بن جائے گا، کسی کو وہاں کے نمائندگی مل جائے گی، کوئی وہاں کا گورنر بن جائے گا، جس طرح حضرت علی کے زمانے میں ہوا۔ تو وہ سارے کے سارے اپنے سیاسی نقشوں کے پیچھے تھے، کسی قسم کی ان کو امام حسین سے کوئی الفت نہیں تھی۔ مخلصین تھے، بہت کم تھے، حبیب ابن مظاہر مخلص تھے، مثلا مسلم ابن اوسجہ مخلص تھے۔ تو یہ لوگ کربلا میں پہنچ گئے،
ہاں، اور بہت تعداد زندانوں میں قید،
وہ تو ٹھیک ہے، یعنی مخلصین کی تعداد بہت کم تھی۔ جو خط لکھنے والے تھے وہ درگی اپنے وہ سیاسی نقشوں کے مطابق وہ خط لکھ رہے تھے حضرت امام حسین کو، کہ حضرت کو حکومت مل جائے گی، مجھے فلان جگہ کی ریاست مل جائے گی، مجھے رے کی حکومت مل جائے گی، مجھے یمن کی حکومت مل جائے گی، مجھے بصرے کی حکومت مل جائے گی، مجھے فلان مل جائے گا۔ تو یہ چیزیں سبب بنی کہ ایک بہت بڑا لشکر امام حسین کے خلاف جمع ہو گیا۔ قبائل کے سرداروں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جائیں، اور اگر آپ نہیں جاتے تو ہمارا میری بیویاں بھوکے مر جائیں گے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ قبائل کے سرداروں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے میدان کربلا میں بھیجا، اور ان کے جو غلام تھے، ان کے جو مثلا ان کے جو زیر اثر لوگ تھے، وہ سارے کے سارے مجبور ہو کر امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا۔ اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی کوفے میں ہماری مدد کرے گا اس کو میں 20 دینار دوں گا۔ 20 دینار اندازہ لگا، سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے تقریباً 10 گرام سے زیادہ، ایک تولے سے زیادہ کا وہ سکہ ہوتا ہے، وہ دوں گا، لیکن کب دوں گا؟ جنگ کی فتح کے بعد دوں گا، ابھی نہیں دوں گا، جنگ کی فتح کے بعد دوں گا۔ جب جنگ فتح کر کے، اور جنگ بصرہ کے اندر، یہ جنگ جمل میں، علی ابن ابی طالب کے جو مخالفین تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 30 دینار جو علی ابن ابی طالب کے خلاف ہماری مدد کرے گا اس کو 30 دینار دیں گے، اور بصرہ جنگ کربلا کے اندر ابن زیاد نے اعلان کیا میں 20 دینار دوں گا۔ لیکن جب جنگ کربلا کے بعد یہ ان لوگ واپس آئے تو اس نے کہا بھا اتنا لشکر میں کہاں سے 20 دینار لاؤں ہر آدمی کے لیے، تو کروڑوں روپے بن جائیں گے، کروڑوں دینار بن جائیں گے، تو میں کہاں سے لے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ کسی کو ایک روپیہ نہیں دیا، صرف جو سردار تھے جنہوں نے وہ لشکر کشی میں اس کی مدد کی، ان کو کسی کو 1000 دیا، کسی کو 2000 دیا، سب کو خسرہ، دنیا والا آخرہ نہیں بولتے
جی،
یہ نتیجہ ہے۔ یعنی یہ اسباب بنے،
ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہذا باتوں کو سمیٹتے ہوئے،
یہ چیزیں میں نے اپنے جو سوال کیا کہ کس طرح سے ہوگا کہ وہی لوگ جو خط لکھنے والے وہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے میدان میں کس طرح سے پہنچ گئے
جی۔
اب یہ ایک طرف، اب آپ کا دوسرا یہ سوال تھا کہ صحابہ کرام نے کیوں خاموشی اختیار کی، تو وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے واقعات ہو رہے تھے، اور صحابہ اور ہر مسلمان حکومت معاویہ کے اندر اس کو جان کا خطرہ تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب اس کا نتیجہ دیکھ لینا، امام حسین نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا ہوا، امام حسین کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو کس طرح۔ تو اگر کوئی اور صحابی بھی اس زمانے میں اگر حکومت وقت کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا تو یقیناً اس کو بھی تحس نحس کر دیا جاتا، اس کو بھی یعنی ملیامیٹ کر دیا جاتا۔ جب فرزند رسول جو علی بن ابی طالب کے، حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کا مشرق و مغرب میں دوست دشمن جس کے بارے میں اس کی عظمت کو جانتا ہے، ان کو اس طرح سے یعنی ظلم و جفا کے ساتھ ملیامیٹ کیا جاتا ہے تو کسی اور کا کیا احترام ہے وہاں پر۔ لہذا صحابہ کرام نے بھی مسئلہ تھی سمجھے کہ اس وقت چپ رہے کہ بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ، چونکہ ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لہذا ہم آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں، قطع کلام ہوا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔